علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر, اس کائنات کے خالق کے وجود پر تین بنیادی استدلال قائم کیے. ان دلیلوں کے اوپر تھوڑی بہت بحث کی. جو اعتراضات ہمیں معمولی اعتراضات نظر آتے تھے جو دوسروں نے کیے ہیں, ان کو بھی آپ کے سامنے مختصراً ڈسکس کیا. اب ہم یہ چاہتے تھے کہ توحید کا اثر ہماری زندگی پہ ہونا چاہیے, اس کو ہم مطالعہ کریں. لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ ہم عدل کی بحث کو بھی مکمل کر لیں, تاکہ خداوند متعال کے باب میں جو ہماری تعلیمات ہیں وہ مکمل ہو جائیں, یعنی جس حد تک ہم کر پائے وہ ہو جائے, اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ اس خدا کے وجود کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے. پریکٹیکلی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, ان دونوں کے اندر کوئی بنیادی فرق نظر نہیں آ رہا. ہم نے جو خدا نے متعال کے وجود کو ثابت کیا, اس سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑنا چاہیے, اس کو ہم عدل کے بحث کے بعد جو ہے وہ بات تک کے لیے ترک کرتے ہیں. اور آج ہم عدل کی بحث کرنا چاہیں گے, عدل کے مسئلے کو زیر بحث لائیں گے. دوسرا عقیدہ آج ہم شروع کرتے ہیں, یعنی اصول دین میں سے دوسری بحث, عدل کی بحث. عدل کے معنی کیا ہیں؟ بہترین تعریف وہی جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کی, وضع الشیء علی موضعہ, کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. عدل کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اچھا, اب یہ ہے کہ اس سادہ ترین تعریف کے ہوتے ہوئے کسی اور تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. لیکن ذرا سا ہم سوچنا چاہیں گے, کیا عدل کا مطلب مساوات ہے؟ عدل کیا عدل اور مساوات ایک دوسرے کے برابر برابر ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ عدل اور مساوات ایک ہی ہے؟ نہیں ہے. ہمارا بھی یہ خیال ہے, عدل و مساوات ایک نہیں ہے. اس کی وجہ اس طریقے سے ہے کہ آپ عرض کر لیجئے, آپ کے سامنے کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں, 20 اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کو مساوی نمبر دینا شروع کر دیں, مساوی نمبر سب کو آپ نے 100 میں سے 70 دینا شروع کر دیے, یہ مساوات کیا عدل ہے؟ ہمارے خیال میں یہ مساوات ظلم ہے. تو مساوات یہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مساوی رویہ, یعنی برابر کا رویہ اختیار کرنا. جبکہ عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اور اگر ہم حق کے معاملے میں کہیں تو ہر ایک کو اس کا حق دینا, یہ عدل کہلائے گا. جس کا جو حق ہو وہ اس کو دے دینا. پہلے اس بات کی شناخت کرنا کہ کس کا حق کتنا ہے, اور اس کے بعد اس کو اس کے حق کے مطابق دے دینا, یہ عدل کہلائے گا. کیا عدل کوئی ایسا مفہوم ہے جس کو ہم مثلا نہ سمجھ پاتے ہوں؟ ہمارے خیال میں عدل انسان کی فطرت میں موجود ایک مفہوم ہے. انسان کا فطری ترین مفہوم عدل ہے, اور اس مفہوم کو انسان بغیر کسی قدرت, بغیر کسی زحمت کے بآسانی سمجھ پاتا ہے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے, فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس ایک بچہ آیا اور اس بچے نے ایک سیب آپ کو دیا. سیب دینے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آتا ہے اور آپ سے اپنا سیب مانگتا ہے, اور آپ نہیں دیتے. اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں دیا؟ نہیں, خاموش نہیں ہوتا. یا ایک بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے, آپ نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا, اب کیا ہوگا؟ یہ بچہ چیخنا شروع کر دے گا. در حقیقت بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اچھا بچہ تو دوسرے کی چیز پہ بھی چیختا ہے. مثال کے طور پر وہ آپ کی جیب سے آپ کی چابی نکالے گا اور آپ واپس لیں گے تو وہ چیخنا شروع کر دے گا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں بچہ جو بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے, سمجھتا ہے یہ میرا ہو گیا, ہاتھ میں آنے کو میرا ہونا سمجھتا ہے. تو جیسے آپ اس سے لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ حق تلفی کی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ملکیت کے اصول کیا ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے جو ہاتھ میں آ گیا وہ میرا ہو گیا. تو اگر آپ نے لے لیا بلکہ ہاتھ میں نہیں بھی آیا, وہ ایک چیز کی طرف جا رہا ہے, آپ وہ چیز اٹھا لیجئے, تو اسے غصہ آتا ہے کہ یہ اٹھا کیوں لیا گیا. انسان اپنی فطرت کے اندر عدل کو درک کرتا ہے. لہذا آپ نے بہت آسانی سے دیکھا ہوگا کہ عقل مند چور بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل سے پیش آتے ہیں, بھائی کہ وہ معاشرے کے اندر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے ساتھ ڈیلنگ کی بات آتی ہے تو وہ چوری میں عدل کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ہی چور ان کے ساتھ ناانصافی کریں. چار آدمی مل کے چوری کرنے گئے, ایک جگہ پہ انہوں نے چوری کی ہے, ظلم کیا ہے, لیکن اب جب کہ اموال کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو وہ کیا چاہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آئیں. تو یہ ایک انتہائی فطری مسئلہ ہے کہ جو ہم اپنے وجود کے اندر پاتے ہیں. سوال یہ, کیا اس معنی میں کوئی خدا کو ظالم سمجھتا ہے؟ اس معنی میں کوئی خدا کو ظالم نہیں سمجھتا. تو یہ بحث کیوں ہو گئی کہ خدا عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ یہ اتفاقاً اگر آپ نے توجہ فرمائے, عدل ان اصولوں میں سے ہے جو شیعت کے امتیاز میں سے تصور کیا جاتا ہے. اب ذرا سا اس طرف آئیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہمارے پاس اصول دین ہیں. اصول دین میں پانچ امور ہیں ہمارے پاس: توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. ان تین میں کیا کسی کو اختلاف ہے؟ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. عمومی اصول مسلمانوں کے عمومی اصول ہیں یہ, توحید, نبوت اور قیامت. کوئی مسلمان ان سے دور نہیں ہے, ہر مسلمان اس کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ وہ ہیں جو دو اصول ہیں, عدل اور امامت, یہ خصوصی اصول کہلائے جا سکتے ہیں کہ شیعت ہے جو عدل اور امامت کو قبول کرتی ہے. البتہ اس میں بھی اگر صرف شیعہ اصول کی بات کریں تو امامت وہ ہے کہ جو شیعت کو تشخص دے رہا ہوتا ہے, ورنہ عدل کے اندر بعض اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں. وہ اس طریقے سے کہ اگر پھر دوبارہ ہم گروپنگ کریں عدل کے حساب سے, تو عدل کے ماننے والوں میں یہاں پر ایک تو ظاہر امامیہ ہے یعنی شیعہ, اور دوسرے اہل سنت کا ایک گروپ ہے جس کو ہم کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے اہل سنت کا کون سا گروپ ہے جو عدل کو مانتا ہے؟ حنبلی. ہاں ٹھیک ہے, وہ فقہی گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کلامی گروپ کے اندر یعنی عقائد کے اندر ہم کہتے ہیں معتزلہ. ٹھیک ہے, اور وہ جو عدل کو نہیں مانتے وہ کون سے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں اشاعرہ. کون ہے جو اصول دین میں عدل کو قبول کرتا ہے؟ ایک تو امامیہ ہے اور دوسرے معتزلہ, اہل سنت کا معتزلہ گروپ. اور کون ہے جو عدل کو اصول دین میں قرار نہیں دیتا؟ تو وہ کون سا ہے؟ اشاعرہ گروپ. اچھا, اگر یہ عدل کو اصول دین میں قرار نہیں دیتے تو کیا خدا کو نعوذ باللہ تعالی ظالم سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا سوچیے گا. ایک بات میں آپ کو ہمیشہ مشورے کے طور پہ کہوں گا, وہ یہ ہے, جب بھی آپ مخالف کے عقیدے یا مخالف کی گفتگو کو سمجھنا چاہیں تو قطعاً اسے بیوقوف مت سمجھیں. کوئی بیوقوف نہیں ہے یہاں پر دنیا کے اندر, سب عقل مند ہوتے ہیں. تو اگر کوئی فکر ہے, کوئی عقیدہ ہے, کوئی گروپ ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے بہت ہی بیوقوفانہ بات ہے, تو پہلے جا کے اس سے پوچھ لیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں آیا وہ یہی کہہ رہا ہے یا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں واقعاً پوچھنا چاہیے کہ کیا اشاعرہ خدا کو ظالم سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اشاعرہ کیا اتنے بیوقوف ہیں کہ کہیں گے ہمارا خدا ظالم ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہتے. لیکن جو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں خدا ظالم بن جائے گا, نعوذ باللہ تعالی. جو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں بن جائے گا, لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم خدا کو ظالم سمجھتے ہیں. ان میں اور امامیہ اور معتزلہ میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے, ذرا سا توجہ فرمائیے گا. معتزلہ امامیہ اور ان کے مخالف اشاعرہ, ان میں فرق کیا ہے؟ عدل ایک کائناتی حقیقت ہے, حتیٰ خدا کے عمل سے بڑھ کر یہ میں جو جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں شاید اردو میں لکھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا غلط بن رہا ہے، لیکن میں اس کے ذریعے سے آسان ترین لفظوں میں امامیہ اور معتزلہ کی رائے کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امامیہ اور معتزلہ کہتے ہیں عدل ایک کائناتی حقیقت ہے، حتیٰ خدا کے عمل سے بڑھ کر، یعنی خدا عمل کرے یا نہ کرے عدل سمجھ میں آتا ہے. عدل سمجھ میں آتا ہے، عدل کیا ہے، چاہے خدا عمل کرے چاہے خدا عمل نہ کرے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں عدل کا انحصار گھبرائی نہیں، صرف ایک غبارہ تھا جو پھٹا. عدل کا انحصار خدا کے عمل پر ہے، جو خدا کرے وہی عدل ہوگا. اشاعرہ کہتے ہیں ہم عدل کو اپنے طور پر درک نہیں کر سکتے. اشاعرہ کا کہنا ہے کہ ہم عدل کو اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتے. عدل سمجھنے کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ خدا کا عمل دیکھنا پڑے گا. جو خدا کرے گا وہ عدل ہوگا. اب اس کی مثال میں اشاعرہ کہتے ہیں لہذا اگر خداوند متعال چاہے تو یزید کو جنت میں ڈال دے، یزید کو جنت میں ڈال دے، اگر ایسا اس نے کیا تو کیا ہوگا؟ وہی عدل بن جائے گا. امامیہ اور معتزلہ کا کہنا ہے کہ نہیں، عدل ایک کائناتی حقیقت ہے، خدا ہمیشہ عدل کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ عدل کرے گا، عدل پہلے سے معلوم ہے. اشاعرہ کا کہنا ہے کہ نہیں، خدا کے عمل سے حاصل کیا جائے گا. یہ میں نے آپ کو صرف فرق بتایا، اس کی تفصیلات میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اشاعرہ یہ نہیں کہتے کہ خدا ظالم ہے، اشاعرہ بھی کہتے ہیں خدا عادل ہے، لیکن کہتے ہیں عدل کو ہم سمجھنے سے عاجز ہیں، ہم عدل کو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال اب ہم نے عدل کو سمجھ لیا، سوال یہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے. وہ تو سب قبول کر رہے ہیں کہ خدا عادل ہے، خدا عادل ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال ہے، جب سب قبول کر رہے ہیں کہ خدا عادل ہے تو کیا ضرورت ہے کہ عدل کو اصول دین میں قرار دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ عالم ہے، قادر ہے، بلکہ لکھنا چاہیے علیم ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، خلاق ہے، مدبر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں. ہم نے کیا نکال کے لکھ لیا؟ عادل ہے. اور نہ صرف لکھا بلکہ اس کو اصول دین کا حصہ بنا لیا. تو ہم خلاق کو کیوں نہیں بناتے؟ ہم علم کو کیوں نہیں اصول دین کا حصہ بناتے؟ اس پر سمجھنے کے لیے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات اور اوصاف میں سے صرف ایک کو نکال کر اصول دین کا حصہ بنایا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے عدل کے مطلب پر اور غور کرنا چاہیں گے، اور یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم عدل جب کہتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے. اس کے بعد ہمیں خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں ہم نے عدل کی وصف کو اصول دین میں سے قرار دیا. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کے سامنے ذرا سا ایک تجزیاتی کام کرنا چاہیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے، اور اس سے ہمیں اس آخری سوال کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں خدا عادل ہے یا نہیں ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بعض امور کو ثابت کرتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے گا، فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ اس کمرے کے اندر یا احمد ہے یا حامد ہے، اس کمرے کے اندر یا احمد ہے یا حامد ہے، اور احمد تو میرے برابر میں کھڑا ہوا ہے، کیا ثابت ہو جائے گا؟ ظاہر ثابت ہو جائے گا کہ حامد اندر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا نا، کیونکہ دو ہی آدمی تھے، ایک تو نہیں ہے دوسرا ہے. ہم بجائے یہ کہ یہ ثابت کریں کہ خدا عادل ہے اور اس کے لیے ہم کسی اور طریقے سے دلیل لے کے آئیں، ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں گے کہ کہاں ظلم ہوتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے ظلم کون کرتا ہے، کیوں ظلم کرتا ہے، آیا خدا کے اندر امکان ہے کہ وہ ظلم کرے؟ اگر امکان ہی نہیں ہے تو خود بخود ثابت ہے گا کہ خدا کیا ہے، عادل ہے. کہاں ظلم ہوتا ہے، کون ظلم کرتا ہے، پہلے اس کو غور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ظلم کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پہلا سبب جہالت. جہالت کا مطلب دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جہالت کا مطلب نہ جاننا، جس کو ہم کہتے ہیں عدم علم، کچھ نہیں جانتا، بے غلط جاننا. کوئی انسان کب ظلم کرتا ہے؟ ظلم اس وقت کرتا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتا. مثال کے طور پر، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرواہ کروں، لیکن میں جانتا ہی نہیں کہ میرے بچے کتنے ہیں. ہاں، کوئی اتنا بیوقوف ہو؟ نہیں جانتا، ظلم کر رہا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، یا وہ جانتا ہی نہیں کہ بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ادا کرنے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بچوں کا حق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ بچوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کو محبت بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ بچے کا حق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو تربیت چاہیے ہوتی ہے. ظلم کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے صرف پیٹ بھرنا. ٹھیک ہے، یہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ نہیں جانتا، یا غلط جانتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بچوں کو صرف پیٹ بھروانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. یہ غلط علم ہے. ایک دفعہ موضوع کو جانتا ہی نہیں ہے، اور ایک دفعہ اگر جانتا بھی ہے تو غلط جانتا ہے، اس وجہ سے ظلم کر رہا ہوتا ہے. سوال یہ ہے، کیا اس معنی میں خدا ظلم کرے گا؟ کیا اس وجہ سے ظلم کر سکتا ہے خدا؟ ہم کہیں گے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ خدا علیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے. خدا جب کہ علیم ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ظلم کی ایک وجہ ہوتی ہے جہالت. جہالت میں نہ جاننا یا غلط جاننا، دونوں اس کے اندر ممکن نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے، وہ علیم کیوں ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ علیم ہے؟ جی دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے تین دلیلیں دی تھیں. ان تین دلیلوں میں سے کیا کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علیم ہے؟ ویری گڈ. چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. کمی ہوئی تو اس کو علت کی ضرورت پڑ جائے گی. اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی سبب کا منتظر رہ جائے گا، علت کا منتظر رہ جائے گا. جب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہے بلکہ علیم ہے. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علیم کا مطلب ہوتا ہے مکمل علم، مکمل علم رکھنے والا. تو ہم لوگ عالم ہیں، تھوڑا بہت تو علم رکھتے ہیں. کیا علم رکھتے ہیں؟ مثلا اپنے آپ کو جانتے ہیں، دو چار چیزیں اور بھی جانتے ہیں. لیکن خداوند متعال کیا ہے؟ وہ عالم نہیں ہے بلکہ علیم ہے. ہر چیز جانتا ہے اور ہر چیز صحیح جانتا ہے، اس کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہے. کیسے پتا چلا آپ کو کہ وہ ہر چیز جانتا ہے اور ہر چیز صحیح جانتا ہے؟ چونکہ ہماری دلائل نے ہم سے کہا تھا کہ خدا کا کامل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہر چیز آپ کو دلیل کی صورت میں نظر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں خدا علیم ہے. کیوں علیم ہے؟ یہ نہیں معلوم بھائی کیوں علیم ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ فوراً اس کو جواب میں کہیے کہ وہ جو عقلی دلیلیں خداوند متعال کے وجود پر قائم کی ہیں، ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس صفت کا اللہ تعالی میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کب کوئی ظلم کرتا ہے؟ جب وہ جاہل ہوتا ہے، نہ جانتا ہو یا غلط جانتا ہو، تو وہ ظلم کرتا ہے. اور خداوند متعال علیم ہے، سب کچھ صحیح جانتا ہے. دوسرا، کب کوئی ظلم کرتا ہے؟ اس وقت ظلم کرتا ہے جب اس کے اندر قدرت نہ ہو. قدرت نہ ہو کیا مطلب؟ دو مطلب اس کی بھی سوچے جا سکتے ہیں. دراصل قدرت نہ ہو، بے قدرت ہے، کسی بھی قسم کی قدرت نہیں ہے، یا قدرت ہے لیکن مجبور ہو، کسی اور کی قدرت کے انڈر قرار پا جائے، کسی اور کی قدرت کے زیر اثر قرار پا جائے. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس کے پاس قدرت ہی نہ ہو. مثال کے طور پر، کوئی مجھ سے کہے کہ کائنات کے اندر بہرحال بھوکے موجود ہیں، ان بھوکوں کو سیر نہ کرنا یہ ظلم ہے. کیوں آپ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کہیں گے ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، قدرت ہوتی تو ہم ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے، قدرت ہوتی تو ہم ان کو کھلا کے چھوڑتے، لیکن فی الحال قدرت نہیں ہے ہمارے پاس، ادر اصل قدرت نہیں ہے. یا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہے قدرت ہمارے پاس لیکن ہم مجبور ہو گئے. کیوں؟ ہم سے زیادہ بڑی قدرت والے نے ہمیں کنٹرول کر لیا ہے، ہم سے زیادہ قدرت رکھنے والے نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دو معنی میں بھی قدرت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ظلم کرتا ہے. کیا خداوند متعال کسی ایک معنی میں بے قدرت ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، خداوند متعال قدیر ہے، قدیر ہے یعنی مطلق قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، مطلق قدرت کا حامل. اور یہاں علیم کا مطلب بھی یہی ہوگا، مطلق علم کا حامل، ایبسلوٹ پاور، ایبسلوٹ نالج اس کے پاس ہے. جب وہ ایبسلوٹ نالج رکھتا ہے، جب وہ ایبسلوٹ پاور رکھتا ہے، تو ظلم کا کوئی سال اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شئین قدیر، قرآن کی آیت آئے کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. بہرحال اس کو ابھی ٹچ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ قدیر ہے. کیسے پتا چلا آپ کو قدیر ہے؟ جن دلائل نے خدا کو ثابت کیا تھا، انہی دلائل نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. تو نہ مجبور ہوگا نہ بے قدرت ہوگا، بلکہ وہ قدرت مند ہوگا تمام معنی کے اندر. ٹھیک ہے، لہذا وہ ظلم نہیں کرے گا. تیسرا مسئلہ، ممکن ہے کوئی شخص پھر بھی ظلم کر بیٹھے، بائیں کہ وہ عالم ہو، بائیں کہ وہ قدرت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی ظلم کر بیٹھے. کیسے؟ اب آپ بتائیے. ممکن ہے کوئی شخص علم رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، پھر بھی ظلم کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں سمجھ میں نہیں آیا. کوئی چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے فطرت یعنی ذات میں ناقص ہے. اپنے معاشرے میں ہم کیسے کہیں گے؟ انسانوں کے درمیان ہم کہیں گے اصل میں کنجوس ہے، قدرت بھی ہے، جاہل بھی نہیں ہے، عالم ہے، لیکن ذات میں نقص ہے. ذات میں نقص کیا ہے؟ فطرتاً کنجوس واقع ہوا ہے، فطرتاً بخیل واقع ہوا ہے، فطرتاً ظالم واقع ہوا ہے. عادت بنا لی اس نے ظلم، عادت بنا لیے بخل، عادت بنا لیے کنجوسی. ان صورتوں میں بھی اگر ہو تو شخص ظلم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا خداوند متعال اس معنی میں ظلم کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے ان تینوں میں سے کسی بھی معنی کے اندر وہ ظلم نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کمال مطلق ہے، کمال مطلق. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایبسولیوٹ پرفیکشن، اس کے اندر ہر کمال کی انتہا ہے، تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. ایبسولیوٹ پرفیکشن، کسی بھی قسم کا کوئی نقص جو نظریاتی طور پہ نقص کہلائے جائے وہ اس کے اندر نہیں ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اسی دلیل توحید کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ اس کے اندر ذات میں کوئی نقص نہیں ہے. جب ذات میں کوئی نقص نہیں ہے تو ظلم کا کہیں سے کہیں تک اس کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ظلم کا کہیں سے کہیں تک کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے تو وہ ظالم بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر، توجہ فرمائیے گا، اگر ہم نے اپنے خدا کو ان دلائل سے ثابت کیا ہے جو ہم نے ذکر کی، تو اس کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کبھی ظلم نہیں کرے گا. اگر ان دلائل سے خدا ثابت ہوتا ہو تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ خدا کبھی ظلم نہیں کرے گا. جو توحید پر دلیل ہے وہی اس کے کمال پر دلیل ہے، اور جب کمال پہ دلیل حاصل ہو گئی تو پھر ظلم کوئی امکان اس کے اندر باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے نظریاتی طور پہ ثابت کر دیا کہ خداوند متعال عادل ہے. عدل کو اصول دین کے اندر کیوں شامل کیا، اس کی بھی وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی. لیکن مسئلہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے، اصول دین کے چیپٹر میں جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے. کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمارے سامنے دسیوں ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ظالم ہونے کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا ہے، کم سے کم مخالفین کو اشارہ مل رہا ہے. دسیوں ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس سے ہمیں کچھ ایسا اشارہ مل رہا ہے کہ شاید نعوذ باللہ تعالیٰ خدا و متعال ظالم ہے. کوئی مورد ہے ایسا آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک قسمت کا خراب ہونا، ٹھیک ہے. ہم یوں کہتے ہیں کام خراب ہوا، ہم نے کہا ہماری قسمت ہی خراب ہے. قسمت ہی خراب ہے کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر ظلم کر ڈالا کہ اس نے میرے نصیب کے اندر اس کو نہیں رکھا. یہاں پہ خدا نے متعال کا ظلم نظر آ رہا ہے. اور بالکل صحیح، مایوب معذور خلق ہونا، عیب دار خلق ہوتے ہیں بعض لوگ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت سے نوازا، اس عظیم نعمت سے نوازا کہ میرے اور آپ کے اندر کم از کم جسمانی طور پہ کوئی نقص نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو اس نے ہمیں بہت آسانی سے دے دی. یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرا اور آپ کا بچہ یا بھائی ذہنی لحاظ سے اپاہج ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے دیکھے ایسے اپاہج جو ذہنی لحاظ سے اپاہج ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اتنی آسانی سے مجھے اور آپ کو دے دی کہ ہم لوگ، میرے اور آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ صحیح الخلقہ ہیں، ان کی خلقت میں کوئی کمی نہیں ہے. البتہ میں جہاں کہیں بھی یہ بات کہتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں ایک خاتون کا تذکرہ کروں یہاں پر. یہ ہماری ہمسایہ ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ایک بچے کو لیا اے ڈی سینٹر سے انہوں نے اس بچے کو لیا. یہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ان کے شوہر بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ان کا گھر نیٹ اینڈ کلین، بہت زیادہ آرگنائز، ہم جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی تھی. انہوں نے ایک بچے کو لیا، اس کو اپنے گھر میں پالنا شروع کیا. کچھ دیر پالنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پہ اپاہج ہے. سب کچھ صحیح تھا لیکن ذہنی طور پہ اپاہج تھا. ان کی پوری زندگی اس بچے میں انوالو ہو گئی، ساری زندگی ان کی اس بچے کے ارد گرد گھومنے لگی، اس کی تربیت میں، اس کی پرورش میں، کیسے کریں. لوگوں نے ان سے کہا کہ لے پالک بچہ، آپ اس کو واپس کر دیں. لیکن ان خان عجیب حوصلہ دکھا کے کہا کہ اگر میرا اپنا بچہ آج ہوتا تو کیا میں واپس دیتی؟ اور بچے کو رکھ لیا. میں سمجھتا ہوں اس وقت نے جہاد کیا. ایک انسان کو اس طرح سے پال لینا، وہ اپنی اولاد نہ ہو، بہت بڑا جہاد ہے. آپ فیل کیجئے کہ کیا ان کی زندگی کے اندر ہوا. تتر بتر ہو گیا سب کچھ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن اس پہ انہوں نے اسٹے کیا، اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا. یہ ایک مال جہاد ہے، واقعا بہت بڑا جہاد ہے. البتہ اس کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک بچے کو لیا، وہ ماشاءاللہ صحیح فٹ تندرست، وہ بھی اس کے ساتھ ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ خاتون، ان کے شوہر اور ان کا یہ بچہ، یہ سب مل کر اس کو پال رہے ہیں، یہ سب مل کر اس اپاہج کا خیال کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کسی کمی سے، ہاں، کسی نعمت سے محروم نہیں کیا. جسمانی طور پہ ہم سب صحیح سال ہیں اور یہ مفت میں ہمیں ملیا. یعنی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم صحیح ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ہمیں دے دیا. عجیب نعمتوں میں سے ایک نعمت. بعض بچے معذور مایوب خلق ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی معذور ہوتے ہیں، پیدائش طور پہ معذور ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا ایک آدھ ہاتھ ٹوٹا ہو چلو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ذہنی طور پہ اپاہج خلق ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اور کوئی ظلم کا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے؟ بالکل، سیلاب، ناگہانی آفات. ناگہانی آتے بعض چیزیں تو ہم کہیں گے یہ ہم سب کا، ہم لوگوں کا کیا ہے. مثلا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 35 آدمی مارے گئے تو ہم کہیں گے ڈرائیور غلطی ہے، میکینک کی غلطی، اس نے بریک صحیح نہیں لگائی تھی، یہ سب تھا، یہ سب کچھ تھا. لیکن ناگہانی آفات جو آسمانی آفات ہیں ان کا ہم کیا کریں گے؟ زلزلہ، سیلاب، قحط، مختلف قسم کے مسائل رہتے ہیں. اور کوئی پرابلم؟ ہاں، بعض معاشرتی مصائب. سب سے بات، معاشرے کی ناہموار تقسیم، معاشرے کی ناہموار تقسیم اتنی عجیب چیز ہے کہ آپ جب اس کے اوپر غور کرنا شروع کریں تو لگتا ہے کہ بڑا ہی عجیب ہے. یعنی بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یار خدا بھی صرف امیروں کا ساتھ دیتا ہے، خدا بھی صرف طاقتوروں کا ساتھ دیتا ہے. اب یہ معاشرتی تقسیم کس طریقے سے ہے؟ میں آپ کو صرف وہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشن نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ دنیا کی 82% دولت، پہلے میں اس کو 80% کہتا تھا، پھر پتہ چلا کہ 2% اور نکل گئی ہاتھ سے غریبوں کے، دنیا کی 82% دولت 18% لوگوں کے ہاتھ میں ہے, 82% دولت 18% لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی ایک رسالہ فارچون ہے, وہ ایک لسٹ ایشو کرتا ہے ہر سال, 500 امیر ترین انسانوں کی لسٹ, 500 امیر ترین انسانوں کی لسٹ ایشو کرتا ہے. اس کے ٹاپ 10 سے کئی ملکوں کے سالانہ بجٹ بن جاتے ہیں, ٹاپ 10 سے کئی ملکوں کے سالانہ بجٹ بن جاتے ہیں. یعنی ایک رسالے میں حساب لگایا گیا تھا کہ ٹاپ 5 پتہ نہیں 25 یا 30 ملکوں کو کھڑے کھڑے خرید سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ایک سال چلا سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, پوری پراپرٹی اس ملک کی خرید لیں گے, اتنی دولت ہے ٹاپ 5 کے پاس, ایک ملک نہیں کئی ملک. ایگزیکٹلی فگرز مجھے, 82% دولت 18% لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ظاہر ہے باقی کیا بچا, 18% دولت 82% لوگوں کے پاس ہے. یعنی اگر 100 کلو چاول دنیا کے اندر اگ رہے ہیں, 82 کلو چاول 18 آدمی کھا رہے ہیں اور باقی 82 انسان 18 کلو کھا رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 6 ارب کی آبادی میں سے کم از کم 1.5 ارب لوگوں کو 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا, کنفرم 6 ارب کی آبادی میں سے کم از کم 1.5 ارب انسانوں کو 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا. کتنے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا, تو بے شمول کراچی کے پتہ نہیں کتنے ارب بن جائیں گے, جبکہ ہم ایک میٹروپولیٹن کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن یہاں صرف تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں کراچی کے حاشیے کے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ ہم ہی سے 2-3 کلومیٹر ادھر ادھر زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ بھی انسان ہیں اور اسی کراچی کے اندر رہتے ہوئے ہم سے 2-3 کلومیٹر ادھر ادھر زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس صورت میں کہ ہم ان سے اپنا مقایسہ کریں, لیکن اگر ان سے اور اوپر کا مقایسہ کریں تو پھر یقین نہیں آتا کہ آیا ان کو بھی اللہ نے انسان سمجھا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ جو ظلم ہے, یہ عجیب و غریب ہے. ناہمواری معاشرے کے اندر, معاشرے کی ناہموار تقسیم, یہ ہمارے لیے ایک عجیب مسئلہ ہے. ہم نے نظریاتی طور پہ ثابت کیا کہ خدا عادل ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ہم سے کہہ رہی ہیں کہ شاید خداوند متعال ظالم ہے, نعوذ باللہ. کم سے کم ہمیں لگ یوں لگنے لگتا ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب سوال یہ کہ ہمارے پاس جواب ہیں یا نہیں ہے, یا ہم قانع کرنے کے لیے بہرحال دل کے بہلانے کو کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں, یا کہ نہیں سالڈ ہمارے پاس ریزننگ ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے, کم سے کم اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. یہ ظلم ہے, ناہمواری تو ظلم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. کیا دلیل ہمارے پاس؟ قسمت کا خراب ہونا سب سے پہلے. کوئی جواب دے گا اس کا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے فرمایا بعض جگہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے, ایکچولی خدا ہمیں اگر محروم کر رہا ہوتا ہے تو کس وجہ سے محروم کر رہا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا, البتہ میں اس کو آپ کو صرف اپنے جسے کہتے ہیں کہ قرآن ثابت نہیں ہوا ہے, یعنی ذہن کو تیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیتے رہتے جو یہ ہم سے مانگتے ہیں تو یہ لوگ تباہ ہو جاتے. آپ خود سوچئے میں کیا مانگتا ہوں. ایک ماں باپ جب اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اے خدا دنیا بھر کی دولت اسے دے دے. ارے بھائی تو باقی انسان کیا کریں گے, باقی تو تباہ ہو جائیں گے بےچارے اگر دنیا بھر کی دولت اس کو مل گئی. اچھا ہر ماں باپ یہی کہہ رہے ہیں میرے بچے کو دنیا بھر کی دولت دے دے, تو کیا خدا شفٹ کرتا رہے 2 منٹ میں اس کو بلینئر بنا اس کو فقیر بنا؟ نہیں ہو سکتا. کیا دعا ہے یہ؟ دعا مانگو ڈھنگ کی دعا مانگو, صحیح سے دعا مانگو, دعا غلط دعا ہے. تو ہم جہاں کہتے ہیں قسمت خراب ہے, وہاں خدا کو پتا ہے کتنا دینا چاہیے. وہ بعض اوقات صحیح دیتا ہے, وہ بعض اوقات جو ہمیں خراب لگ رہا ہوتا ہے وہ صحیح دے رہا ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ, قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, قسمت ہے ہی نہیں. یعنی قسمت بعین معنی کہ ایک چیز لکھ دی گئی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. کام غلط کرتے ہیں اٹھا کے قسمت پہ چھوڑ دیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے سونے کی عادت بنائی 10 بجے تک, اس کے بعد کہتا ہوں یار میری قسمت ہی خراب ہے روزی نہیں ملتی. بھائی جب 10 بجے تک سو رہے تو روزی ملے گی کہاں سے؟ تم نے بہت ساری اپرچونیٹیز کو خود ہی لوز کر دیا چونکہ تم 10 بجے تک سوتے ہو. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, بعض اوقات جاب کے لیے چیختے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار جاب کیوں نہیں ملتی؟ نہیں ملتی یار, کوئی جاب نہیں دیتا. یہ بعد میں پتا چلا بھائی نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اے سی سے کم والی جاب لیں گے ہی نہیں, وہ جاب ہی نہیں لیں گے جس میں کمرے میں اے سی نہ لگاؤ. تو بھائی تم نے اپرچونیٹیز کو خود ہی کل کر دیا, تمہیں اے سی چاہیے, ڈھونڈو اے سی. اب خدا سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میری قسمت خراب ہے؟ البتہ بعض اوقات ممکن ہے کوئی سنسیئرلی ڈھونڈ رہا ہو پھر بھی نہ ملے, پھر بھی اس کا رسک آگے نہ بڑھ رہا ہو. ये भी हो सकता है कि कोई सिंसियरली तमाम एफर्ट्स कर रहा हो फिर भी ना बढ़े, फिर भी हम कहेंगे क्या कहेंगे, खुदा क्या हो गया यहां पे, क्या वजह होती है? एक आदमी सिंसियरली एफर्ट्स कर रहा है, डिग्रीज उसके हाथ में है, सिंसियरली एफर्ट कर रहा है, फिर भी बेचारा मुश्किलात का शिकार है, किस्मत खराब है। हाँ, हम उससे एक बात कहेंगे कि भाई पहले दुनिया को समझो, अपने आप को समझो, तुम कौन हो, क्यों हो, किस लिए हो यहां पर, इसको हल करो, दुनिया को देखो, उसके बाद सोचो कि आया अगर ये दौर गुजर रहा है तो अच्छा गुजर रहा है या बुरा गुजर रहा है। मुझे हमेशा एक उस्ताद थे, एक उस्ताद तशरीफ फरमाए कौम के अंदर, इल्म अखलाक के उस्ताद हैं, और ऐसे उस्ताद हैं इल्म अखलाक के कि मराज तकलीद उनके दरस अखलाक में जाया करते हैं, अहमदी मियां जी नाम करके, वो जब दरस अखलाक देते हैं तो कई मराज तकलीद उनके दरस अखलाक में बैठते हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने फरमाया, इनकलाब इस्लामी की सालगिरह थी, यानी वो दिन था जब इनकलाब इस्लामी आया था, जश्न मनाया जा रहा था, तो उस जमाने के वाकयात को याद करके वो एक दो उन्होंने वाकयात सुनाए, उसके बाद उन्होंने ये जुमला कहा, कहने लगे कि उस जमाने के वाकयात कुछ तलख हैं और कुछ शीरी हैं, लेकिन उसके तलख भी शीरी हैं, तलखी में भी शीरीनी है, सख्त भी मजेदार है। परवरदिगार ने इस दुनिया को सख्त बनाया है, लेकिन वो जो अल्लाह पे यकीन रखता है उसके लिए ये सख्त भी मजेदार है। लिहाजा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब यज़ीद के सामने पहुंची तो फरमाया कि हमने हुस्न व जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा। करबला के वाक़े को उन्होंने फरमाया हमने हुस्न व जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा। ये शहादतें, ये जुल्म बेशबहा जो उनके ऊपर हुआ आशूर के दिन और आशूर के बाद बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, उस सबको वो फरमा रही क्या, हमने हुस्न व जमाल के अलावा कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हकीकत अमर से आगा है, कायनात के हकायक से आ गए। जो कायनात के हकायक से आ गए उसके लिए नबी अकरम फरमाते हैं, ये मैं सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए कह रहा हूं भाई कि अभी नबी साबित नहीं हुए, वो फरमाते हैं, कहते हैं अगर दुनिया की मुश्किलात की जजा लोगों को पता होती तो वो आरजू करते कि खुदा उनके बदन को कैंचियों से कटवाए। अगर उनको पता होता कि दुनिया की मुश्किलात में क्या जजा है तो वो आरजू करते कि खुदा उनके बदन को कैंचियों से कटवाए ताकि उसके बदले में आखिरत में जजा ले पाए। और एक बहुत अजीब रिवायत नबी अकरम की मैंने अभी पढ़ी कुछ ही दिन पहले, देखी पहले भी शायद देखी थी, वो उन्होंने फरमाया अगर दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को ना देता। अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को ना देता। कुरान करीम में खुदा ने अजीब तरीके से इसका जिक्र किया है। तो हम उससे कहेंगे दुनिया को समझो, इंसान को समझो, उसके अहदाफ को समझो, फिर बताओ मुसीबत अच्छी है या बुरी है। तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन शायद अच्छा है, जो मकाम तुम दुआ कर रहे हो शायद उसके लिए अच्छा हो। बार ये पहला मसला। दूसरा मसला, मायूब माजूर खल्क होते हैं कुछ बच्चे जिसमें नेचुरली उनकी अपनी कोई गलती नहीं होती, बच्चे की कम से कम कोई गलती नहीं है। किसकी गलती हो सकती है? पहली बात तो ये कि कुछ मेडिकली गलती हो सकती है, यानी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हुई हैं उस जमाने के अंदर जिसकी वजह से बच्चा माजूर खल्क हो गया, ये हो सकता है। किसने गलती की? मुमकिन है माँ बाप ने कोई गलती की हो, मुमकिन है डॉक्टर्स ने कोई गलती की हो, मुमकिन है कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो जिसके नतीजे में बच्चे के साथ ये अमल हो गया। ठीक है, हो गया सब कुछ लेकिन बच्चा तो माजूर हो गया ना। अब जो 60 साल इसने यहाँ पे जीना है वो तो अजाब बन गया, क्या कहेंगे हम? हाँ, एक जवाब हम ये दे सकते हैं, यानी हम अपने तौर पे सोचते हैं अल्लाह ताला की हिकमतों को जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं वालदैन का इम्तिहान हो रहा हो, शायद वालदैन का इम्तिहान हो रहा हो, बच्चे के ऊपर तो जुल्म हो गया। यानी आप एक बात हमेशा जहन में रखिए, इम्तिहान वालदैन का हो रहा है, आया बच्चा एक अलहदा मखलूक है या नहीं है? बच्चा खुद एक मुस्तकिल मखलूक है, वालदैन मुस्तकिल मखलूक है, बच्चा एक मुस्तकिल मखलूक है, इसकी खातिर उसको तबाह कर दिया, क्या खुदा ये करेगा? वालदैन की खातिर बच्चों को तबाह कर दे, तबाह तो नहीं करेगा वो, फिर क्या जवाब देंगे? हाँ भाई जी, सबसे बड़ा मसला ये, क्या बच्चा तबाह हो गया? हम कहेंगे नहीं हुआ। क्यों? सबने 60 साल जिंदा रहना था दो पांव पे चल के, یہ 60 سال زندہ رہ رہا ہے بغیر دو پاؤں کے, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ جو دو پاؤں پہ چل رہا ہے اس کو بھی 60 سال کے بعد جزا ملنی ہے, اس کو بھی 60 سال کے بعد جزا ملنی ہے. یعنی دنیا معیار کب رہا؟ دنیا معیار ہے ہی نہیں. جب دنیا معیار ہے ہی نہیں تو یہاں آپ دو ٹانگوں پہ چلیں یا دو ہاتھ کے اوپر چلیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اصلی پرابلم یہ آخرت میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. لہذا چھٹے امام نے ایک جگہ فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. اور ایک کافر نے ان سے آگے کہا کہ اگر یہ قید خانہ ہے جو آپ اتنے آسائش سے رہ رہے ہیں اور یہ میری جنت ہے جو میں اتنی تباہی کے ساتھ رہ رہا ہوں, تو فرمایا جو تمہارے ساتھ ابھی آخرت میں ہونے والا ہے اس کو دیکھو تو یہ تمہیں جنت لگے گی, اور جو مجھے وہاں پہ ملنے والا ہے اس کو دیکھوں تو یہ مجھے قید خانہ لگے گا. تو یہ دو پاؤں پہ اگر چلے یا نہ چلے, پڑا رہے یا اس کے اوپر ظلم ہو جائے یا یہ کسی لوگوں کے قدموں کے نیچے آ کے رون دیا جائے, ہم کہیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے لیے بھی یہ اصل نہیں ہے, اصل وہاں پر ہے. وہاں پہ جا کے دیکھو وہاں پہ اس کے پاس کیا ہے, تو تم سوچو گے میری بھی دو ٹانگیں کٹ جائیں کہیں پہ, جو اس کو ملنا ہے مجھے بھی مل جائے کسی طرح سے. جعفر طیار, حضرت جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ موتا کے اندر دو بازو کٹوا دیے, جنگ موتا کے اندر دو بازو کٹوائے, جنت کے اندر دو پر حاصل کیے. نبی اکرم فرمایا کہ اپنے پروں سے جنت میں ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں, اب کون نہیں چاہے گا دو بازو اس کے بھی کٹیں؟ پھر میں بھی چاہوں گا میرے بھی دو بازو کٹ جائیں نیت کے ساتھ کہ بھائی دو پر مجھے بھی ملیں گے پھر وہاں پہ. تو جو جزا وہاں پہ ملنی ہے اس کو دیکھو تو انسان کہے گا میں یہیں پہ جاؤں. عجیب ہے واقعی. میں آج تھوڑا سا اپنے عقلی اصولوں سے سلپ ہو کر آپ کو بار بار اسلامی متون سے بھی ریفرنسز دے رہا ہوں. کربلا کے واقعے میں ایک جگہ پہ ایک عجیب واقعہ ہے. دو آدمی ہیں, دو اصحاب امام میں سے, ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے شب عاشور. ایک نے دوسرے کے ساتھ شب عاشور مذاق کیا, اس نے کہا یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ آل نبی کے اوپر یہ مصیبت آ پڑی ہے, ہماری جان کل جانے والی ہے, امام ہمارے پریشان ہیں, یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ کہنے لگا صحیح کہا, مذاق کا وقت نہیں ہے, لیکن جنت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں تو میرا مذاق کرنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ یقین ہو تو پھر ہم کہیں یار ہم بھی جائیں یہاں سے جلدی تاکہ آگے راستہ کھل جائے, ابھی کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ بچہ اگر معذور خلق ہوا بھی ہے خدا نے متعال اس کو جزا اتنی دے گا, دے سکتا ہے, پتہ نہیں کچھ دے سکتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر مطمئن رہ جائے گا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں معذور رہا کوئی پرابلم نہیں اچھا ہوا. ہاں مثلا انہوں نے فرمایا کہ اگر ہر وقت روشنی ہوتی تو کیا ہمیں پتا ہوتا کہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر سارے انسان صحیح ہوتے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اس ہاتھ کی نعمت کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے, لیکن درحقیقت اس ایک معذور ہونے میں ممکن ہے ہزاروں پہلو ہوں, ایک معذور ہونے میں ہزاروں پہلو ہوں. مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ آدمی مارے گئے, سوچو اگر سب زندہ رہتے تو اس وقت آبادی کہاں ہوتی؟ ابھی 6 کروڑ ہے, پھٹ رہی ہے دنیا. اگر وہ 1 کروڑ نہ مرتے تو کیا ہوتا یہاں پہ؟ اس وقت ملٹیپل ہو کر 1 ارب تو انہی کے جانشین ہو چکے ہوتے. تو اب اس 1 کروڑ کے مرنے میں کتنے پہلو تھے؟ ہزاروں پہلو نکل سکتے ہیں. ایک بچہ معذور خلق ہوا, ہزاروں پہلو نکل سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم کس پہ توجہ دے رہے ہیں؟ خود بچے پہ. اس کا کیا ہوگا؟ پہلو بہت سارے نکل سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, دو مسائل حل ہوئے. تیسرا مسئلہ, اوہو ٹائم بہت ہو گیا, یعنی میں نے توجہ نہیں دی کہ آج بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. اب میں اگلے افتخار صاحب سے درخواست کروں گا جو کوئی بھی کہ وہ ٹائم ذرا سا آپ لوگ کم لے لیں تو بیلنس ہو جائے. بھارت آج ابھی اس کو یہیں پہ روکتے ہیں فوراً, انشاءاللہ اپنی بات کو کل آگے بڑھائیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد.